السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہے ہمارے ساتھ اسفر امام اور انجینئر ہیں سلیمان تارو والی۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، پاکستان کی سیاست، انتخابات کے بعد حزب اختلاف اور حکومت دونوں طرف اپنے اپنے اتحاد بنانے کی کوششیں جاری ہیں، اور پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر بالخصوص، مسلم لیگ نواز اور تحریک انصاف دونوں کا دعویٰ یہ ہے کہ انہیں اکثریت حاصل ہوگی ہے حکومت بنانے کے لیے، لیکن الٹیمیٹلی یہ پتہ چلے گا جب اجلاس اسمبلی کا ریکوزٹ ہوگا یا اس سے پہلے جب سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے لیے انتخابات ہوں گے، سو وہاں بہت ساری چیزیں واضح ہو سکتی ہیں۔ آج اسلام آباد کے اندر اے پی سی یعنی آل پارٹیز کانفرنس تھی، اور اس میں تمام جماعتوں نے جن نے انتخابات کے انعقاد یا اس کے بعد کے مراحل کے اوپر سخت اعتراضات اور تشویش ہیں، انہوں نے بھی پارلیمنٹ کے اندر اور باہر احتجاج کا اعلان کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر جائیں گے اور حلف اٹھائیں گے۔ حکمت عملی طے کرنے کے لیے 16 رکنی کمیٹی بھی متحدہ الائنس نے، یا جس کو ہم خیال کا بھی نام دیا جا رہا ہے، انہوں نے بنانے کا اعلان کیا ہے یا اس کو قائم کر دیا گیا ہے۔ معافی چاہتا ہوں، یہ کانفرنس کا اجلاس، آل پارٹیز کانفرنس کا اجلاس مسلم لیگ نواز کے صدر میاں شہباز شریف کے زیر صدارت ہوا، جس میں انتخابات 2018 میں مبینہ دھاندلی اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ پیپلز پارٹی، نواز لیگ، ایم ایم اے، این پی، نیشنل پارٹی کے رہنماؤں نے شرکت کی، لیکن متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما جو ہیں وہ غیر حاضر رہے۔ وزیر اعظم، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے معاملے پہ غور کیا گیا، اور الٹیمیٹلی فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ متحدہ اپوزیشن اپنے امیدوار وہ کھڑے کرے گی ان تمام عہدوں کے لیے۔ تو اس کے اوپر ہم، یہ ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے، ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے ہم نے گفتگو کی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ان سے گفتگو ہم آپ کو سنواتے ہیں، لیکن معافی چاہتا ہوں شاید میں آپ کو باقی جو ہمارے موضوعات ہیں وہ بتانا بھول گیا۔ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ کابل کے اندر، اسلام آباد میں جو تبدیلی ممکنہ ہو سکتی ہے اقتدار کے اندر، اس پہ کیا احساسات پائے جاتے ہیں، اس کا بھی ہم تذکرہ کریں گے، اور دوسرا یہ کہ امریکی کانگریس کی جانب سے پاکستان کے لیے جو امداد ہے اس کو بہت حد تک اس میں کمی کی گئی ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور یہ بھی ہم جائزہ لیں گے کہ پاکستان میں حالیہ دنوں میں روپے کی قدر و قیمت میں کچھ بہتری آئی ہے، اس کے کیا اسباب ہیں، کیا یہ مستقل ہے یا یہ عارضی بہتری تھی جس کے اشارے جو سامنے آ رہے ہیں۔ اور پروگرام کا ہمارا جو آخری حصہ ہے اس میں ہم بات کریں گے کشمیر، پاکستان، بھارت کے زیر انتظام متنازع کشمیر، وہاں پہ آرٹیکل 35A سے متعلق دلی میں سپریم کورٹ 6 اگست کو اس اہم مقدمے کی سماعت کر رہی ہے۔ یہ مقدمہ جو ہے لیجسلیچر کو امپاور کرنے سے متعلق ہے، جس میں کشمیری رائٹس کی بات ہے، اور اس کا ہم تذکرہ کریں گے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے رہنما کم جانگ ان کے درمیان، ان سے متعلق صدر ٹرمپ نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے، خاص طور پہ جو ریمینز ہیں جنوبی کوریا کے کچھ فوجیوں کی ان کی واپسی کے بعد، یہ تعلقات کس سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں، یہ ہمارے موضوعات ہیں۔ سو پاکستان کی سیاست پہ آتے ہیں، ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عارف علوی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وائس آف امریکہ سے بات کرنے کے لیے وقت نکالا۔ ایک طرف تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم خیال کے نام سے جو سیاسی جماعتیں جو کم عددی اس وقت اعتبار رکھتی ہیں، میں اپوزیشن کا نام بھی نہیں لے سکتا، بظاہر وہ ایک گرینڈ اپوزیشن بنانے کی تیاریاں کر رہی ہیں، کیا چیلنج آپ ان کی جانب سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟
میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف بڑا کلیئر کٹ سچویشن میں ہے کہ اٹ از گوئنگ ٹو فارم گورنمنٹ، باقی ہمیشہ کوششیں لوگ کرتے رہتے ہیں، اس کا میں کیا کہہ سکتا ہوں۔
کیا آپ سڑکوں پہ احتجاج کی توقع رکھتے ہیں؟
نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو، بہت ہی کلیئر کٹ کہنے کو پروپیگنڈا چل ہی رہا ہے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے، کوئی کہیں سے کوئی چیز نہیں مل رہی ایسی کوئی جس کو، جس کے متعلق کہا جا سکے، تو آئی تھنک معاملہ بڑا کلیئر ہے۔
اور خاص طور پہ اگر تحریک انصاف کی جانب سے، عمران خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو بھی حلقے آپ چاہیں وہ کھول دیے جائیں، تو اس کے بعد یہ اتحاد اپوزیشن، ایک حقیقی اپوزیشن پارلیمنٹ کے اندر کوئی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے، یا بنیادی طور پہ تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دینا مقصود ہے؟
میں امید کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر حقیقی اپوزیشن کا کردار ادا کرے، اور میں امید کرتا ہوں کہ پازیٹو اپوزیشن کریں، ہماری ہر کام کے اندر جن کو ان سے ڈاؤٹ ہو تو اس کو کریٹیسائز کریں، مگر جس کام کے اندر پاکستان کی بہتری ہو اس کے لیے وہ ہمارے ساتھ ہیں۔
تحریک انصاف کو اس سے پریشانی نہیں ہے؟
نہیں۔
ڈاکٹر عارف علوی صاحب، اب ذرا بنی گالا میں گورنمنٹ فارمیشن کے اعتبار سے کیا تیاریاں ہیں؟
میرے خیال سے ٹو گیٹ دا بیسٹ ٹیلنٹ، جو کیپیبل لوگ ہیں ان کو منسٹریاں دی جائیں جو مینج کر سکتے ہوں, اور 100-day plan جو ہے اس کی ٹائم لائنز کو دیکھ لیا جائے, اور کل پرسوں میٹنگ بھی تھی سلزن میں, تو تیاری پوری ہے.
سو 100 days کے لیے تیاری پوری ہے. عمران خان اکثر کہتے تھے کہ باہر کے دنیا میں جو پاکستانی ایکسپرٹ ہیں مختلف ایریاز کے, سو ان کو انگیج کیا جائے گا. سو ٹیم, ایک تو ٹیم ہمیں اوپر منسٹرز کے لیول پہ نظر آئے گی, جو ایک ٹیم جو نیچے ہوتی ہے, اس ریفرنس میں کوئی رابطے, انگیجمنٹ یا تیاریاں ہیں؟
میرا خیال سے سب کچھ ہی چل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ باہر کے لوگ خود بھی رابطے کر رہے ہیں, اور ہماری نظر میں جو لوگ ہیں ان سے بھی رابطے ہو رہے ہیں.
یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب اگر متوقع وزیر اعظم ہیں, حلف برداری کی تقریب کے پس منظر میں کیا تیاریاں ہیں؟ کوئی بڑی تقریب ہوگی, سادہ ہوگی, باہر سے کچھ ڈگنیٹریز
کو؟ سمپل سادہ, کم لوگ, بڑی تقریب نہیں ہوگی. پاکستان کے ناط افورڈ ہر جگہ سے ہم کوشش یہ کریں گے کہ آسٹریٹی کے ذریعے کام کیے گئے.
پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے آف کورس, اور وہاں پہ اگر ڈلیور کیا جاتا ہے تو اس کا امپیکٹ اور نظر بھی آئے گا نیچے, اس کے اثرات بھی نظر آئیں گے. سو اس ریفرنس میں کیا تیاریاں, کوئی وزارت اعلیٰ کے لیے کب تک نام فائنل ہو سکتا ہے؟
کراچی کا ہے, پورے سندھ کا ہے,
بالکل
جہاں جہاں ڈلیوری ہر جگہ ہونی چاہیے. کوئی خاص ایگزیکٹلی الگ خطہ نہیں ہے, بٹ کراچی ہے, سفرڈ الاٹ, وہاں ڈلیوری ضرور ہونی چاہیے. پنجاب کے اندر ڈلیوری ہونی چاہیے, ہر جگہ ہونی چاہیے.
تو کب تک توقع ہے کہ پوری ٹیم ہمیں سامنے آ جائے گی ہمارے؟
انشاءاللہ جیسے ہی پرائم منسٹر بنیں گے اناؤنس ہو جائیں گے.
آخری بات, کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ اتحاد کے نیچرل الائی ہیں, جب بات ہم کریں گے نیچے ڈیولیوشن آف پاور کی, اس کے اوپر کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کراچی کے عوام کے لیے, اور خاص طور پہ لیکن
یہ کہ الائنس نہیں ہے, کوئی اتحاد نہیں ہے, کوئی الائنس نہیں ہے. اٹ از جسٹ اے میوچل انڈرسٹینڈنگ کہ جو کراچی کے معاملات ہیں ان کے لیے وہ بھی چاہتے ہیں ٹھیک ہوں, اور ہم بھی چاہتے ہیں ٹھیک ہوں, اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ سے پیکیجز آئیں, وہ بھی چاہتے ہیں. ایسا کوئی الائنس نہیں ہے, مگر یہ کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے.
الائنس میں ڈھل سکتا ہے آگے چل کے, کیونکہ آج انہوں نے ہم خیال گروپ کا اجلاس اٹینڈ نہیں کیا ہے.
ہاں جی ہاں, نہیں تو ہمارے ان کے گول دیکھیے کراچی کے حوالے سے.
سو فیڈرل فنڈنگ کے علاوہ جو پروونشل فنڈنگ جہاں پہ نیچرل ان کا شیئر بنتا ہے, اس کے حصول کے لیے بھی کوئی راستہ تلاش کیا جائے گا؟
ہاں, وہ پروونس میں بھی کوشش کریں گے سب مل کر.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب. جی سامعین, ڈاکٹر عارف علوی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما, ان سے ہم بات کر رہے تھے. اور اب سینیٹر تاج حیدر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. تاج حیدر صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بتایا گیا ہے کہ ابھی ان کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا ہے. سو ہم جو ہے سامعین کوشش کرتے ہیں کہ اگر وہ فوری طور پہ ہمیں دستیاب ہیں تو ہم ان سے بات کریں گے, ایک طرح سے پوری اپوزیشن کا نقطۂ نظر ان سے معلوم کریں گے. اور تاج حیدر صاحب سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا ہے. سینیٹر تاج حیدر پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. تاج حیدر صاحب بہت شکریہ آپ کا. وفاقی حکومت بنانے کے اعتبار سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ وفاق میں حکومت بنانے کی دوڑ میں نہیں ہیں, لیکن انہوں نے آج اپنے جو اجلاس ان کا ہوا تھا اے پی سی کا, اس میں اپنے اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر اور باقی عہدوں کے لیے اپنے کینڈیڈیٹ وہ پلیس کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس وقت جو اپوزیشن یا متحدہ اپوزیشن کا نام لینا چاہیے, جس میں بھلے ایک دوسرے کے ساتھ سخت نظریاتی اختلاف والے لوگ بھی شامل ہیں, اس کی حکمت عملی کیا ہے؟ وہ کیا چاہتے ہیں, کس طرح سے آگے پروسیڈ کیا جائے؟ نئی جو پارلیمان, جی
جو الیکشن ہے وہ ایماندارانہ ہونے چاہیے, اور اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت اس میں نہیں ہونی چاہیے. تو اس کے لیے پہلا تو یہ سوال ہے کہ اس کو کس طریقے سے کیا جائے. تو شاید ایک تجویز یہ بھی ہے کہ پارلیمنٹ کو اپنا کمیشن بنا لے جو انکوائری کرے, کیونکہ جب تک مجرموں کو سزا نہیں دی جائے گی یا ایکسپوز نہیں کیا جائے گا, اس وقت تک یہ سوچنا کہ ملک میں ایماندارانہ انتخابات ہوں گے, یہ ایک خام خیالی ہوگی. تو پھر ایک یہ بھی صورتحال نکل سکتی ہے کہ جس وقت یہ چیز آتی ہے, جس طریقے سے یہ چیز سب آ رہی ہے, اور جو انتخابات کا اعتبار ہے وہ ختم ہو چکا ہے عام لوگوں میں, کہ پھر کس وقت دوسرے انتخابات کرائے جائیں, نئے طریقے سے کرائے جائیں, یہ بھی اس پہ بھی غور کیا جا سکتا ہے.
تو تاج حیدر صاحب, یہ 5 سال پچھلے آپ کی حکومت, نواز لیگ کی حکومت, یہ الیکشن کا سسٹم الیکٹرانک کیوں نہیں کیا ہے؟ یہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے آنے سے پہلے فکس کرنا تھا؟
جی میں آپ سے عرض کروں کہ 2013 کے اندر یہ ہو چکا تھا, 14 ارب روپے ایلوکیٹ ہو چکے تھے مشینز کے لیے, لیکن الیکشن کمیشن نے اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ نہیں ہونے دیا. جسٹس فخر الدین ابراہیم جو زمانے میں چیف الیکشن کمشنر تھے, تو انہوں نے میڈیا پہ بھی اعلان کر دیا تھا کہ ووٹنگ مشینز ہوں گی, اور یہ اعلان انہوں نے کیا تھا جب کوئی 22 یا 23 سیاسی جماعتیں اپنے بیٹھی ہوئی تھیں, پورے ہال میں میٹنگ ہوئی تھی دن بھر کی, میں اپنی پارٹی کو کی نمائندگی کر رہا تھا, اور اس کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا ہال کے اندر بھی اور باہر میڈیا پہ بھی. 14 ارب روپے ہم نے اس کے لیے سینکشن کر دیے تھے, لیکن پھر بہانہ بنا لیا گیا کہ جی اچھا 12 مشینیں ٹیسٹ ہو چکی تھی, جو قائد اعظم یونیورسٹی ہے اس کا بنایا ہوا ایک ماڈل جو تھا وہ کام میں بھی بہتر نکلا, اور اس کی قیمت بھی دوسری جگہوں سے آدھی. بہرحال جو بھی سلیکٹ ہوتی یہ تمام کام ہو چکا تھا لیکن نہیں کیا گیا, کیونکہ ایک اسپیس چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو دھاندلی کے لیے, اور اس وقت تو خیر طالبان کو استعمال کیا گیا گن پوائنٹ پہ, لیکن اتنی خراب امن و امان کی صورت حال میں 70,000 آرمی کو لیا گیا تھا الیکشن ڈیوٹی کے لیے. اب جبکہ امن و امان کی ہاں کچھ علاقوں میں ہے گڑبڑ, وہاں پہ آپ کر سکتے ہیں اس کو, لیکن امن و امان کی صورت حال جب اتنی بہتر ہے, 370,000 فوج لگائی گئی ہے, تو اور ہر جگہ مطلب کراچی میں کتنی جگہ سے بیلٹ پیپر مل رہے ہیں, کیا ہے
2013 کا الیکشن بھی اس وقت تو آصف علی زرداری صاحب صدر بھی تھے, تو انہوں نے صدر ہونے کے باوجود یہ کہا تھا کہ یار اس کا الیکشن ہے, اور پھر مسلم لیگ نواز جس کے ساتھ آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کا حصہ بھی ہیں, معلوم نہیں کہ یہ ایسی ڈیولپمنٹس کیوں نہیں ہوتی. اب تحریک انصاف سے یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ آئیں بیٹھ کے اس پہ اس کو فیئر بنائیں مزید جیسے بنا سکتے ہیں. سو ابھی فیصلہ کیا ہوا ہے, مطلب پارلیمنٹ میں جانے کا فیصلہ ہو گیا؟ بارہ
بنائیں گے, ایک قتل ہو گیا آپ پھر اس کو زندہ کریں گے؟ یعنی یہ ہے کہ اگر آپ نے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال کے نتائج مرتب کیے ہیں تو وہ نتائج, وہ دستاویزات جو فارم 40 کی ہیں, فارم 45 کی, وہ تو جعلی دستاویزات ہو گئی نا. اب کہیں صحیح ہیں کہیں غلط ہیں, جہاں لوگ باہر کھڑے رہے پریشر ڈالتے رہے,
تو کیا آپ ان معاملات کو سپریم کورٹ میں لے جائیں گے, عدالت لے کے جا سکتے ہیں؟
وہاں زیادہ بےمانی نہیں ہو سکی, جہاں وہ نہیں تھے تو وہاں پہ بالکل جو ان کے جی میں آیا کیا.
اب اگلی کیا حکمت عملی سر, اب تو
ٹیکنیکل ٹیم ہماری,
آپ نے تو وہ نتائج تسلیم کر لی, اب تو آپ پارلیمنٹ میں جانے کا فیصلہ کر رہے ہیں, سو پارلیمنٹ کے اندر احتجاج ہے یا پارلیمنٹ کے باہر؟
نہیں, یہ ہر طریقے سے کیا جائے گا, اور اگر پارلیمنٹری کمیشن کوئی بنتا ہے تو اس میں حصہ لیا جائے گا, اور یہ جو ہے کہ ہر موقع پہ انہیں چیک کیا جائے ہر الیکشن کے اندر. یہ
پیپلز پارٹی جمہوریہ سونے کی بات کرتی ہے, تو کیا تحریک انصاف کو
اس کا کہ جو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ہیں, پارٹیوں کو میں نہیں کہوں گا, آزاد امیدوار ہیں, تو مارکیٹ میں تیزی آ گئی ہے.
صحیح, اچھا پیپلز پارٹی جمہوریہ سولوں کی بات کرتی ہے تو ذرا اسی ریفرنس میں بتائیے گا کہ اس سے پہلے آزاد امیدواروں کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا تھا, ایک بات, اور دوسرا یہ کہ آپ تحریک انصاف کو 100 دن یا 6 مہینے دینے کو تیار ہیں کہ پھر اس کی بات, اس کی پرفارمنس کے اوپر تنقید کریں یا اس کے خلاف احتجاج کریں, یا رائٹ فرام فرسٹ ڈے آپ اس کو ٹف ٹائم دینے کا پلان کرتے ہیں؟
یہ تو دیکھیے نا, یہ تو دس از ناٹ اے لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ, اف دے فارم اے گورنمنٹ اٹ وونٹ بی لیجیٹیمیٹ, آئی مین وہ دا پروسیس ہیز لاسٹ اٹس لیجیٹیمیسی, کہ اب یہ قابل اعتبار نہیں رہی.
وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ڈر ہے کہ اگر وہ گورننس میں اچھا ڈلیور کر گئے تو باقی پارٹیوں کو پتہ صاف ہو جائے گا.
ڈلیور کیسے ہوتا ہے؟
پرفارمنس سے ہوتا ہے,
اگر آپ نے
ریگولیٹ کرنے سے, ادارے بنانے سے,
آپ تیسری منزل سے تو نہیں شروع کرتے نا, اگر اس کی بنیاد بے ایمانی پہ ہے تو آپ کس طریقے سے کر لیں گے؟ اور یہ لوگ جو پارسائی کا شور مچاتے ہیں, میں آپ کو بھی یہی کہوں گا, عام زندگی میں بھی جو اپنی پارسائی کا ذکر کرے اس پہ کبھی اعتبار نہ کریں.
صحیح,
ہر وقت ہم پارسا ہیں دوسرے جو ہیں وہ اعتبار,
لیکن اس پارسائی کے دعوے نے لوگوں کا تو ٹرسٹ جیتا نا جی, 1,78,00,000 ووٹ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نواز, متحدہ قومی موومنٹ, یو جسٹ نیم اٹ, ساری پارٹیوں کو نقصان ہوا.
دیکھیے یہ تمام چیز اپنی جگہ ہے, لیکن سیدھی بات ہے کہ اگر جعلی ٹھپے لگائے جاتے ہیں, اصلی ووٹ جو ہے وہ نکال کے پھینک دیے جاتے ہیں اور جلا دیے جاتے ہیں, اور پھر بیلٹ باکس میں وہ جعلی بیلٹ پیپر ڈالے جاتے ہیں, تو یہ تو مطلب پھر ہم نے تو یہ بھی تجویز دی ہے کہ آپ انتخابات سے پہلے ہی جیتنے ہارنے والوں کا اعلان کر دیا کریں.
سو ابھی ادھر میں آئندہ ایک سو دن کے لیے, ہمیں سو دن کے لیے گورنمنٹ کا جو بننے جا رہی ہے متوقع طور پہ اس کا پلان تو پتا ہے, اپوزیشن متحدہ اپوزیشن کا سو دن کا پلان کیا ہے؟
نہیں, ہمارا تو ایک جدوجہد ہے اور اس میں پرائرٹی ہماری یہ ہے کہ ہم ملک میں ایک وہ صورتحال پیدا کریں کہ یہ جو دھاندلیاں ہیں یہ ختم ہوں, کیونکہ جمہوریہ تو دھاندلی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے.
اور کوئی ایسا تحفظات کے تحریک انصاف کے دور میں احتساب سخت ہو سکتا ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے, اس میں کوئی فکر؟
مطلب اکاؤنٹیبلٹی کس کی, جن کی پہلے
اکراس دا بورڈ یا جن کی پہلے سے ہو رہی ہے یا مزید جن
کی کہ ان کی ہو؟ اور یہ ہوتا ہے, اسٹیبلشمنٹ اگر کسی کو لاتا ہے تو پہلے اسے گراتا ہے. میاں صاحب کے ساتھ یہی ہوا کہ بھائی پہلے لاؤ اور پھر انہیں, اب
چار سال چھ مہینے بعد سے پینامہ ہوا تھا.
لیکن یہ کہ یہ بلبلوں کے اوپر, یہ
اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ کافی قریب ہے, لیکن رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں ہم تو پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں, مخدوم احمد شاہ کے ساتھ, احمد محمود کے ساتھ جا رہے ہیں. سو ایک دوسرے کے لیے تانا یا بوجھ یا شرمندگی کا تاثر کیوں ہے؟ اگر اتحاد ہے تو پھر پنجاب میں بھی اتحاد کریں.
یہ رائٹ ونگ جو ہے, رائٹ ونگ دوسروں کی برائی کر کے چلتا ہے. ہم یہ نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ جا رہے ہیں, ان کے ساتھ جا رہے ہیں, اور ذاتیات کی سیاست بھی ہم نہیں کرتے. چیئرمین بلاول ہاتھ میں منشور لے کے ہر جلسے کے اندر کھڑے ہوتے. دیکھیے, یہ ہمارے پاس ہوا ہے, اور بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے میڈیا نے منشور پہ گفتگو کی ہی نہیں, اور میں چینلز کی خوشامد کرتا رہا کہ بھئی منشور پہ بات کریں. وہ جناب اچھا انہوں نے یہ کہا ہے تو آپ اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ پاکستان کا میڈیا اس سے آگے نہیں بڑھا.
نہیں, ہم نے تو اسپیشل ایک پروگرام رکھا, آپ کو یاد ہوگا, ہم نے مینیفیسٹو کے اوپر ایک باقاعدہ پورا ڈسکشن پروگرام رکھا جس میں آپ کو زحمت دی گئی تھی.
میں بالکل حاضر ہوں گا.
نہیں, ہم نے رکھا تھا, ہم نے اس الیکشن سیریز میں پورا مینیفیسٹو کے اوپر, اور آپ کو زحمت دی تھی ہم نے, اور آپ ہمارے ساتھ تھے.
اچھا, دوسری چیز میں آپ سے یہ کہوں گا کہ مینیفیسٹو میں 80% چیزیں ایسی ہیں کہ جو صوبائی دائرہ کار میں آتی ہیں. تعلیم ہے, صحت ہے, ٹرانسپورٹ ہے, خواتین کے وہ ہے, لیبر کا ہے معاملہ, یہ سب چیزیں صوبائی دائرہ کار میں آتی ہیں. موقع ہے کہ ان پہ عمل درآمد کرے.
سندھ میں ہمیں وزیر اعلیٰ کون نظر آ رہا ہے؟ مراد علی شاہ ریزیوم کریں گے اپنا آفس؟
نہیں, وہ تو اعلان کر دیا چیئرمین نے, مراد علی شاہ ہیں.
مراد, اچھا اعلان ہو گیا, میں اس کو مس کر گیا تھا. بہت شکریہ آپ کا سینیٹر تاج حیدر صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ کا
بہت بہت شکریہ.
اور سامعین, آپ ذرا دونوں سیاسی جماعتوں کی, آپ یہ کہنا چاہیے کہ جو ممکنہ حکومت اور متحدہ اپوزیشن ہے اس کا نقطۂ نظر آپ نے سنا ہے. ہم تفصیلی ایک تجزیہ لیتے ہیں جناب ہارون الرشید صاحب سے, سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں. آپ ان کے کالمز دیکھتے ہیں دنیا گروپ کے ساتھ ان کی وابستگی. جناب ہارون رشید صاحب, بہت شکریہ آپ کا اپنے وائس آف امریکہ کے لیے وقت نکالا. پاکستان میں اس وقت تحریک انصاف اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے گورنمنٹ وفاق اور پنجاب اور کے پی میں بنانے کی کوششیں کر رہی ہے, جبکہ دوسری جانب حزب اختلاف کہنا چاہیے جو وہ جماعتیں جو کم اکثریت میں آئی ہیں, کم عددی تعداد ہے جن کے پاس, وہ گرینڈ اپوزیشن بنا رہی ہے. کتنا بڑا چیلنج آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی اعتبار سے بھی, اور جو عمران خان لیڈ گورنمنٹ بننے جا رہی ہے اسلام آباد کے اندر, اس کے لیے سب سے بڑے مسائل کیا ہیں؟
دیکھیے, حکومت تو اس کی بن جائے گی, اس لیے کہ ایک بڑے لیڈر کو ہٹا کے راستے سے آپ دوسرے بڑے لیڈر کو ڈمپ نہیں کر سکتے. یہ امپوسیبل بات ہے, یہ پالیٹکس کے میکینکس کے خلاف. اور پنجاب میں بھی بن جائے گی, پنجاب میں تو ان کی تعداد پوری ہو چکی ہے, مرکز میں میرا خیال ابھی پرابلم ہے لیکن ہو جائے گا. اور پنجاب میں نون لیگ میں فارورڈ بلاک بھی بن جائے گا, متحدہ اپوزیشن بنے گی, اس لیے کہ خوف بہت ہے عمران خان کا,
صحیح,
اور یہ خوف پیدا کرنے کا وہ خود ذمہ دار بھی ہے. لیکن یہ اور چیلنجز بھی بہت ہیں, صرف سیاسی چیلنج نہیں ہے, معاشی چیلنج اس سے بڑا ہے, فارن پالیسی کے چیلنج بھی اتنا ہی پیچیدہ ہے. اگر تو ٹھیک لوگوں سے اس نے مشورہ کیا, ابھی تک تو اس کا رویہ ٹھیک ہے, بھارت کے ساتھ امن کی بات, امریکہ کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ کی بات اس نے کی ہے, اگر تو سوجھ بوجھ سے کام لیا اور ٹھیک لوگوں سے مشورہ کیا تو یہ نمٹ لے گا. وہ صورتحال سے سول ملٹری ریلیشن شپ ظاہر ہے اچھی ہوگی, और अगर वो काम करेगा और ये याद रखेगा कि सारी उम्मीदें उससे आम गरीब लोगों ने वाबस्ता की हैं और उसे सिस्टम को इम्प्रूव करना है, अगर ये करेगा कैबिनेट ठीक बनाएगा तो ये क्राइसिस कोई बड़ा क्राइसिस नहीं है, इससे गुजरा जा सकता।
हमारे लिसनर्स को बताइएगा जो हमारे दूर दराज एरियाज में बैठे हैं, आपको सुन रहे हैं, क्या टॉप प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए आइंदा गवर्नमेंट की?
टॉप प्रायोरिटीज ये होनी चाहिए कि माहौल ठंडा करना चाहिए। उसके लिए अपोजिशन से बराह रास्त में तो बिलवास्ता बात करनी चाहिए, उन्हें यकीन होने चाहिए कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी, मेरा ख्याल होगी भी नहीं, लेकिन ये जो पेचीदा इश्यूज हैं। फिर ये है कि जो गरीब लोग हैं जो बहुत मुसीबत के मारे हैं, वो किसान हैं, काश्तकार हैं गन्ने के खास तौर पर, उनकी करनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देना चाहिए ब्यूरोक्रेसी को जो 74 से खत्म कर दिया था भुट्टो साहब ने, ताकि स्टेबिलिटी आए, और जो जरूरी माशी मतलब प्राइवेटाइजेशन करनी चाहिए। मुझे खतरा है जो वजीर खजाना जिन साहब को बना रहे हैं हमारे दोस्त उमर असद साहब, वो प्राइवेटाइजेशन के हक में नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती होगी। इसी तरह फजूल खर्ची कम करनी चाहिए, बहुत फजूल खर्ची होती है, ठेकेदारी निजाम बहुत बिगड़ चुका है, उसे ठीक करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अहम है, इतफाक से इस मामले में उसका तजुर्बा काफी कामयाब है, पंजाब में मौजूदा आई जी और चीफ सेक्रेटरी अगर बरकरार रहे तो पंजाब पुरअमन रहेगा, काफी पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये लोग मेरिट पर लगाए गए हैं। इसी तरह बाकी चीजें वो खुद भी समझता है, डिबेट बहुत हो चुकी है, अब कुव्वत फैसला की बात है। सबसे अहम चीज यह है कि बेहतरीन लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी जाए और उनसे मशवरा किया जाए।
उन बेहतरीन लोगों में शुएब सजल साहब का नाम भी आ रहा है?
मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर डॉक्टर शुएब सजल साहब से वो मशवरा नहीं करेगा तो अपनी जिंदगी की चंद बड़ी गलतियों में से गलती करेगा, इसलिए कि वो इंटेलिजेंस को समझते हैं, सिविल सर्विस की निगरानी कर सकते हैं, फाइनेंस को समझते हैं, टैक्स कलेक्शन को समझते हैं, अब बवाल वो एक बहुत मेहनती ऑर्गेनाइज और ऑनेस्ट है, और उनकी मुलाकात भी है 2005 में मैंने उनकी मुलाकात कराई थी, उसके बाद हमेशा उनकी मुलाकात
रही। यानी पुलिस रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और उसके साथ साथ सोशल पॉलिटिकल जस्टिस की आपने बात की, ये सारी सियासी इस्तेहकाम के लिए
निजाम इंसाफ हुकूमत के दो तीन काम ही होते हैं, टैक्स कलेक्शन, निजाम इंसाफ और गरीब आदमी की बहबूद, यही हुकूमत का काम होता है। बाकी अदारे तो देखिए हेल्थ, और आपके पास पैसे होंगे तो हेल्थ और एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे ना,
सही।
अगर आपके पास पैसे ही नहीं होंगे और मुल्क में अमन ही नहीं होगा तो ना इन्वेस्टमेंट होगी, ना कारोबार फरोख पाएगा और ना खुशहाली आएगी। मईशत का इंसार अमन पे होता है और निजाम इंसाफ पे होता है, और मईशत जब आपकी मुस्तकम हो तो आप एक आजाद खाद्य पॉलिसी बना सकते हैं, उसके बगैर नहीं।
आपने सियासी इस्तेहकाम की बात की कि एंगेज करना चाहिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्या ऐसी भी कोई हिकमत अमली सामने आ सकती है जिसमें एक आम मुआफ़ी या जैसे एमनेस्टी स्कीम्स होती हैं जिसमें बशमूल मियां नवाज शरीफ के किसी को कोई ना कोई रियायत या कंपनसेशन मिल जाए?
देखिए इसमें सोचा तो जा सकता है, ऑफ हैंड में क्या कह सकता हूँ, लेकिन ये तो बहरहाल किया जा सकता है कि मसलन पीपल्स पार्टी की हुकूमत असेंबली में तो उन्हें यकीन दिलाया जाए कि आपका कोई जायज काम रुकेगा नहीं, आपके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी, आपके खिलाफ कोई साजिश नहीं की जाएगी। इसी तरह अपोजिशन को ये यकीन दिलाया जा सकता है कि एहतसाब का जो अमल है वो इंसाफ के साथ होगा, तहरीक इंसाफ के भी जो लोग उसकी जद में आएंगे उन्हें माफ नहीं किया जाएगा और आपके साथ कोई ज्यादती नहीं की जाएगी, यहाँ से बिगनिंग हो सकती है। बाद में इन चीजों के बारे में भी सोचा जा सकता है, एक आम माफी अगर होगी तो वो तो सबके लिए होगी, लेकिन वो एक पेचीदा सवाल है और बहुत ठंडा दिल से उसको गौर।
आपने बहुत सारे इश्यूज चैलेंजेस हैं मुश्किलात हैं, लेकिन क्या चीजें होंगी जो इमरान खान को बहुत स्टेबल करेंगी और क्या ऐसी चीजें होंगी जहां पे इमरान खान की जो मुद्दत है 5 साल का जो मैंडेट है वो महदूद भी हो सकता है?
सिर्फ एक चीज आदमी को जिंदगी में कामयाब बनाती है, वो सिंसियरिटी। अगर कोई आदमी सिंसियर हो डिटर्मिनली और रियाजत करे, जैसा मैंने कहा, जो आदमी मुखलस होगा और मेहनत करेगा वो जरूर ठीक लोगों से मशवरा करेगा। दुनिया में कोई क्राइसिस इतना बड़ा नहीं होता कि उसको काबू ना पाया जा सके, क्राइसिस उस वक्त बढ़ जाते हैं जब आप हमाकतों का इर्तकाब करते हैं, जब आप ताजील से काम लेते हैं, जब आप सोच समझ से काम नहीं लेते। कोई पाकिस्तान में ऐसा क्राइसिस नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है जो हल ना हो।
आखिरी बात, इमरान खान को आपने एक जाहरे कप्तान, एक खिलंडरे नौजवान से एक सियासतदान की तरफ जाते हुए देखा और अब उनकी शोल्डर्स के ऊपर, कंधों के ऊपर स्टेट्समैन की जिम्मेदारियां हैं, स्टेट्समैनशिप का एलिमेंट कितना है उनके अंदर?
देखिए जी, उसमें एक चीज तो पाई जाती है, वो जारहाना मिजाज तो बहुत ज्यादा काबू नहीं पा सकता, एक हद तक ही पा सकता है। वैसे मैं उनसे कहता रहा हूँ कि भाई खुदा के बंदे, आपको एक हुक्मरान की तरह सोचना चाहिए, कोई दूसरे लीडर की तरह नहीं सोचना चाहिए, नरमी इख्तियार करनी चाहिए। तो उसने कहा मैं जीतने के बाद हमेशा नरम पड़ जाता हूँ, और ये उस पर उसने अमल भी किया पिछले 5-7 दिन में जब से इलेक्शन का रिजल्ट आया है। तो वो एक चीज उसमें अच्छी है, वो चूंकि बरतानिया में बहुत वक्त उसने गुजारा है, वो अदारे बनाने में यकीन रखता है, उसने पुलिस को एक अदारा बनाया पख्तूनख्वा में, इसी तरह स्कूलों का मामला बेहतर किया है, हॉस्पिटल्स का बेहतर किया, पटवारी का मसला हल किया, और सिविल सर्विस में मेरा उसके लिए मशवरा यह है कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन कवर दे, उसके बगैर सिविल सर्विस मजबूत नहीं होगी। बेयकीनी की हालत में सिविल सर्विस कभी जम के काम नहीं कर सकती, सिविल सर्विस ही स्टील का वो स्ट्रक्चर होता है जिस पे कौमी मामला चलाए जाते हैं, ये कायद आजम की पुख्ता राय है और उसी पे अमल करना चाहिए।
लाइटर नोट पे, आपकी इतनी तवील कंपनी उनको हासिल रही है, इसके बावजूद उनके जो उर्दू के स्किल्स हैं या जहाँ पे एक पंच लाइन आनी चाहिए थी वो आज तक गायब है, जिसमें स्टेट्समैनशिप भी हो, जिसमें
आदमी के स्टेट माइंड पे होता है, बाज़ोकात आदमी यकसू होता है, बाज़ोकात नहीं होता, उर्दू उसकी कमजोर है, उर्दू वो पढ़ता भी नहीं है, अंग्रेजी पढ़ता है, कभी उर्दू में उसे नोट्स लिख के देते तो कहते ओ यार ये तो उर्दू में है, तो वो उर्दू से उसकी बोलने में बहुत अच्छा है, वैसे उर्दू से अपनी बेहतर बनानी चाहिए, बेहतर बनाई जा सकती है, तो ऐसा मुश्किल काम है।
बहुत शुक्रिया जनाब हारून रशीद साहब, मुमताज तेजगार, सीनियर साफी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बेहद शुक्रिया।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शह सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें, सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बा कार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन प्रोग्राम है, जहां रंग में हूँ असद हसन, प्रोड्यूसर है हमारे साथ अस्वर इमाम, और इस हिस्से में हम बात करेंगे कि काबुल के अंदर इस्लामाबाद में जो हुकूमत में मुमकिन तब्दीली है उसके पेश नज़र क्या कहना चाहिए कि ऐसा साथ पाए जाते हैं मुख्तलिफ हल्कों के अंदर, खा वो सियासी हल्के हों, वो सहाफ़ती हल्के हों, वो तजियाकार हों, या फिर वो जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनका आना जाना पाकिस्तान और उन ड्यूरेंट लाइन के गिर्द लगा रहता है, सो वहाँ पे क्या सोचा जा रहा है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान कोई आइडियल ताल्लुक में नहीं, एक बार एतमादी की फिजा रही है, गालिब रही है, पिछले कुछ अरसे से इसमें बज़ाहिर कमी नज़र आती है, लेकिन अब इस्लामाबाद में अगर इक्तदार के अंदर तब्दीली आती है, लीडरशिप जो टीम है वो तब्दील होती है, तो काबुल की तवक्कोआत क्या हैं? क्योंकि ओवरऑल अफगानिस्तान के अंदर अमन में वो पाकिस्तान का एक अहम किरदार देखते हैं, यहाँ तक कि अमरीका जो कि वहाँ पर एक अहम स्टेक होल्डर है अफगानिस्तान के अंदर, उसकी भी ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान के अंदर अमन हो, और पाकिस्तान में उसको वो एक अहम पाकिस्तान को खिलाड़ी समझते हैं। अब जब पाकिस्तान की क्यादत तब्दील हो रही है, वहाँ पर मुमकिन तौर पर तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने जा रही है, और सबक खिलाड़ी सबक क्रिकेटर इमरान खान वो मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे, तो इस सूरत में काबुल में क्या सोचा जा रहा है मुख्तलिफ सतहों के ऊपर? असदुल्ला दाऊद जई साहब से हम बात करेंगे, साफ़ी हैं, तजियाकार हैं, काबुल से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। असदुल्ला साहब, मैंने जो तमहीद है रखी यही आपके सामने सवाल भी है, इस्लामाबाद में जो इक्तदार की तब्दीली है ये काबुल में किस तरह से एनालाइज की जा रही है, कैसे देखी जा रही है? जी वालेकुम अस्सलाम
जी, काबुल में अगर से तासर है कि नई हुकूमत स्पेशल इक्तदार और इमरान खान के पीछे एस्टेब्लिशमेंट का जो है वो सपोर्ट था कि ये हुकूमत में आया है और उसने इलेक्शन जीता है, तो अगर से तासर तो यही है क्योंकि जो नेशनलिस्ट पार्टी थी वहाँ पर स्पेशली एनपी और पख्तूनख्वा मिली हमारी पार्टी, तो उन्होंने इलेक्शन हारी, तो इस वजह से लोग तो ज्यादा इसको वेलकम नहीं करते और इतना एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखते, क्योंकि यही तासर जो है वो हावी है इनकी एक्सपेक्टेशन पर कि इमरान खान जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, तो उससे कुछ तो नहीं रखा जा सकता। फिर भी जो है हमारे सदर ने इमरान खान को अगरचे मुबारकबाद दी है, तो ये हुकूमत की कोशिश होगी कि हुकूमत नहीं है, पार्टी भी नया है, उसकी हालत भी नहीं है, तो अगर से इमरान खान ने अपने पहले स्पीच में कहा कि हम वैसे तालुकात और वैसे جو ہے بارڈر چاہتے ہمارے جو ہے پڑوسی کے ساتھ جیسے یورپ میں ہے. تو اگر عمران خان کی یہ سوچ اور یہ نظر ہے جو کر سکتا ہے اور یہ جو رکاوٹ ہے جو تناؤ ہے اس کو وہ ہٹا سکتے ہیں اور ایک ٹرسٹ بلڈ کر سکتے ہیں افغان حکومت کی, تو زیادہ ان کے ساتھ کام کرنے کا جو ہے وہ ایک وہ بھی ہوگا کہ وہ کام کرے گا ان کے ساتھ, اور ایکسپیکٹیشن بھی ہے کیونکہ ابھی عمران خان کی جو پہلی وہ جی تقریب تھی تو اس سے ہماری حکومت کی زیادہ توقعات وابستہ ہے کہ عمران خان اگر ایسی سوچ رکھتی ہے اور اس کے عملی بھی کرے گا تو ضرور تعلقات میں تو پیش رفت ہوگی اور تغیرات بھی آئے گا.
دونوں طرح کی وہاں پہ فیلنگ پائی جاتی ہے. بہت شکریہ آپ کا اسد اللہ داؤد جی, آپ نے وہاں پہ ہمیں تھوڑا اس بارے میں اپڈیٹ کیا. ہارون رشید صاحب تجزیہ کار ہیں, سینئر صحافی ہیں, ان سے بھی ہم نے یہی معلوم کیا ہے کہ افغانستان جو کہ ایک اہم حیثیت رکھتا ہے اس خطے کے اندر, خاص طور پہ امن کے پس منظر میں, سو وہاں پہ اگر امن لانا ہے تو وہاں پہ کیا ایکسپیکٹیشنز ہے, کیا ریئلسٹک اور حقیقت پسندانہ ہوگا عمران خان کے لیے, وہ کتنی اسپیس لے سکتے ہیں, یہ کچھ سوالات ہم نے ہارون رشید صاحب کے سامنے رکھتے ہیں, ان کا تجزیہ سنتے ہیں. زاویہ, افغانستان بہت اہم ہے اور عمران خان نے اپنی جو پہلی اس کو وکٹری ہم سپیچ کہیں گے اس کے اندر بڑی کہنا چاہیے کہ بڑی شدت کے ساتھ گفتگو کی اور بڑے دل سے گفتگو کی کہ آئی وش کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات ایسے ہوں کہ ویزے کی بھی ضرورت نہ رہے. سو افغانستان کے اندر بھی ملی جلی رائے آ رہی ہے, بعض جگہوں پہ اطلاعات کے مطابق لوگوں نے خوشیاں بھی منائی ہیں, بعض لوگوں کے مطابق پہلے اسٹیٹمنٹ سے وہاں پہ حوصلہ افزائی بھی ہے. سو افغانستان کے معاملے میں افغانستان کے ایشوز کے اوپر عمران خان کتنا کس حد تک ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوں گے؟ میری کل سر یہاں پہ بات ہوئی تھنک ٹینک کے لوگوں سے, ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان چونکہ ایک مضبوط پرسنالٹی ہے, زیادہ تر معاملات اگرچہ پہلے کی طرح ہی چلیں گے, عسکری اداروں کے پاس ہوں گے, لیکن عمران خان اپنے لیے اسپیس حاصل کر سکتا ہے. آپ کا تجزیہ؟
دیکھیے کوئی تضاد نہیں ہے, یہ مال افسانہ ہے کہ سول ملٹری ریلیشن شپ خراب ہو جائیں گے, یہ ایسے کیسا رہی ہے, یا فوج اسرٹ کرنے کی کوشش کرے گی. اگر آپ نیشنل سیکورٹی کنسرنس کے بارے میں سینسیٹیو ہیں تو فوج کیوں مداخلت کرے گی جی؟
صحیح.
ان کا تو مسئلہ یہی رہا ہے کہ بھائی آپ اس کے بارے میں حساس ہوں. افغانستان بہت پیچیدہ ہے, اس کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہوگی. جنرل راحیل شریف نے بہت بڑی غلطی کی تھی کہ آئی ایس آئی کے چیف کو اوتھ لینے سے پہلے ہی کابل بھیج دیا تھا. جب آپ جلدی کرتے ہیں کسی معاملے میں, تاخیر خطرناک ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ جلدی اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے. اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیا جائے, افغانستان کو امن کی ضرورت ہے لیکن بہت سارے فریق ہیں, امریکی ہیں وہاں, لوکل فریق بہت زیادہ ہیں. اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ یہ کام کرنا چاہیے, بتدریج تعلقات بہتر بنانے چاہیے, اور جو کچھ بھی ان کی مدد ہو سکتی ہے, افغانستان کو بہت مدد کی ضرورت ہے ایگریکلچر میں, ٹریڈ میں, بے شمار چیزوں میں, وہ کرنی چاہیے. مطلب ان کا سامان ٹرین کے ذریعے جانا شروع ہو جائے پشاور تک تو ان کی بہت بچت ہو جائے گی. اسی طرح ہم اپنے ایکسپرٹ بھیج سکتے ہیں ان کے کئی چیزوں کے لیے, ہمارا ان کا بدلا, ان کے بچے یہاں پڑھنے کے لیے آ سکتے ہیں, لیکن یہ مرحلہ وار کرنا ہوگا. اسی طرح انڈیا کے معاملے میں بھی بےتابی اچھی نہیں ہوگی, تعلقات اچھے ہونے چاہیے, امن سے بہتر تو کوئی چیز نہیں ہے, لیکن یہ کام مرحلہ وار ہو سکتا ہے, بے چینی سے نہیں ہو سکتا. اگر سوچ سمجھ کر کرے گا, اگر اچھا وزیر خارجہ مقرر کرے گا, آدمیوں کا ایسا بھی قحط نہیں ہے تو اچھا وزیر خارجہ بنایا جائے, شاہ محمود جیسے لوگوں کو نہیں بنانا چاہیے جو روایتی ہیں. مطلب میں بالکل سنجیدگی سے یہ بات کہتا ہوں جس کا بعض اوقات لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ مشاہد حسین کو بنا دے وزیر خارجہ.
صحیح.
یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہوگی,
بالکل
ریکویسٹ کیجیے کہ آپ کی ضرورت ہے تو وہ جوائن کر لیں گے. ایسا کیا ہے کہ بھائی کوئی اس کو دشمنی ہے کہ وہ
بنیادی طور پہ تو بالکل آپ سے اتفاق,
کوئی اور ایسا ہی موضوع آدمی تلاش کرنا
چاہیے. بے شک اپوزیشن کے بینچوں میں, یہاں پہ صدر باراک اوباما جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے رابرٹ گیٹس کو جو کہ بش انتظامیہ میں ڈیفنس منسٹر تھے ان کو اپنی جگہ پہ رکھا کہ ہمیں آپ,
یہی میں نے ان کی مثال دی تھی, لوگ یہاں ہنس رہے تھے کبھی باراک اوباما نے اپنے مخالفین کو عہدے دیے تھے تو یہ ہم کیوں نہیں کر سکتے. جمہوریت تو اصل میں یہی ہوتی ہے کہ بہترین لوگوں سے مشورہ کیا,
بالکل, اور بہترین ٹیم بنائی جائے. اور ایسے ہارون رشید صاحب, ہم جانتے ہیں کہ آپ جن چند ایک چیزوں کے اوپر خاص طور پہ بہت کرٹک رہے عمران خان کے, اس میں ایک چیز طالبان کے ساتھ مذاکرات یا ان کے ساتھ انگیج کرنے کی ان کی پالیسی تھی. یہاں پہ بھی یہ سوال اٹھائے گئے ہیں کہ ان کو انٹرنیشنل میڈیا نے ان کے سمپتھائزر کے طور پہ پورٹری کیا ہے, کیا پاکستان کے اندر اخراجات اور لاجسٹکس کو کم کرنے کے لیے
نہیں سمجھتا تھا؟ وہ بالکل ایک ہمدرد آدمی کی حیثیت سے یہ سمجھتا تھا کہ ان کے ساتھ, وہ بلوچستان کے مسئلے کے بارے میں بھی اس کا فہم زیادہ اچھا نہیں تھا. میں کچھ میٹنگز ہوئی اور پھر وہ بلوچستان کو سمجھنے لگا اور اس نے اپنی رائے تبدیل کر دی.
سو طالبان پہ بھی رائے تبدیل ہو چکی ہے؟
یہ طالبان کے معاملے کو وہ سمجھتا نہیں تھا. اس پہ بہت تلخ بحثیں ہوئیں, اتنی تلخ بحثیں ہوئیں کہ ایک دفعہ میں نے کہا کہ تمہارے ساتھ میرا جھگڑا ہو جائے گا, مجھے تمہارے ساتھ لکھنا پڑے گا. اور مجھے گھر چھوڑنے کے لیے آیا اور اس نے کہا کہ نہیں نہیں آپ تو بہت ناراض ہیں. لیکن جب آپ غور فرمائیے کہ ان کے 3 ایم پی اے طالبان نے قتل کر دیے 2013 اور 14 میں, تو وہ بات بالکل واضح ہو گئی. اب وہ اس مسئلے کو سمجھ چکا ہے. اب وہ معاملے کی نوعیت یہ نہیں ہے. اگر اخبار نویس پرانے بیانات اٹھا کے اور اس پہ تجزیہ کرتے رہیں تو یہ صحیح نہیں. لوگ بدل جاتے ہیں. آسکر وائلڈ نے کہا تھا پتھروں کے سوا ہر چیز دنیا میں بدلتی رہتی ہے.
واہ. سو کیا کسی بھی طرح کی کوئی یعنی ٹروس کے لیے, جنگ بندی کے لیے, لاجسٹکس اپنے اخراجات کام کرنے کے لیے کسی سطح کی کوئی انگیجمنٹ کی کوئی پیشکش آ سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی آپ کے خیال میں؟
نہیں ہو سکتی ہے. دیکھیے نا, امریکیوں کو امن چاہیے, افغانوں کو امن چاہیے, ہمیں امن چاہیے. اور یہ آلریڈی امریکہ طالبان سے مذاکرات شروع کر چکا ہے تو بہت بڑی اپرچونیٹی ہے. اور پاکستان کا رول بڑھ گیا, جو لوگ باخبر ہیں انہیں معلوم ہے. اسی طرح ایران کے ساتھ ہمارا بریک تھرو ہو رہا ہے, تعلقات میں بہتری آ رہی ہے. وہ جو مغایرت اور اجنبیت تھی اور شک و شبہ کی فضا تھی وہ ختم ہو رہی ہے. اسی طرح قطر کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوئے ہیں. قطر میں یہ مذاکرات ہوں گے. اور میں آپ سے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اگر مرحلہ وار کیا جائے گا, سوچ سمجھ کر قدم اٹھایا جائے گا, ڈاکٹر سیڈل صاحب آلریڈی ٹریک ٹو مذاکرات افغانستان سے کر رہے ہیں اور وہ اس میں بھی ان پٹ دے سکتے ہیں, اور لوگ ہیں جو ان پٹ دے سکتے ہیں. وہاں گلبدین حکمت یار کا منظر عام پر آنا جو ہے وہ امن کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے, اس لیے کہ ان کا کافی انفلوئنس ہے اور وہ اس ساری خانہ جنگی دیکھ چکے ہیں اور وہ ان سے رابطہ بھی ہے. وہ امن کے بڑے خواہش مند ہیں, وہ بھی رول پلے کر سکتے ہیں. لیکن افغانستان کے سب فریقوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا, بہت کیئر فلی چلنا ہوگا. اس میں خرابی کا عنصر انڈیا پیدا کرتا ہے اور امریکی پالیسی اس میں کوئی بہت سوچی سمجھی پالیسی نہیں ہے. دیکھیے, طاقت کے بل پر نہیں مسئلے حل کیے جا سکتے. اگر کیے جا سکتے تو امریکہ اب تک کر چکا ہوتا. نیگوشیشن کرنی ہوں گی, یہ واحد راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں.
جی سامعین, آپ نے اسد اللہ داؤد زئی صاحب کا تجزیہ سنا. وہاں پہ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں افغانستان کے اندر, اسلام آباد میں جو رجیم کی بظاہر تبدیلی نظر آ رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہارون رشید صاحب کا. اب واشنگٹن سے ہمارے ساتھ ممتاز تجزیہ کار جناب ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب ہیں, واشنگٹن بیسڈ ایکسپرٹ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ان کی وابستگی. پہلے اس ایشو پہ ان کی رائے لیتے ہیں اور پھر کچھ اکانومی کے معاملے پہ ایک دو ڈیولپمنٹس ہیں وہاں پہ ان کی رائے لیتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ فرمائیے گا, افغانستان کا معاملہ, اسلام آباد میں جو رجیم کی تبدیلی ہے وہ کس طرح اسلام آباد کے افغانستان کے اندر پیس پروسیس پہ اثر انداز ہو سکتی ہے؟ یہاں پہ نیو یارک ٹائمز نے جو کل ایک آرٹیکل لکھا کہ یہاں پہ عمران خان شاید اس کو کمپلیکیٹ کر سکتے ہیں, لیکن بعض لوگ یہاں پہ ماروین وائن بام سے بات ہوئی تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈرائیونگ فورس اگرچہ نہیں ہوں گے, پہلے کی طرح معاملات رہیں گے, لیکن اسپیس لے لیں گے, تھوڑی سی سپیس لے سکتے ہیں. آپ کا انالیسس کیا ہے؟
یہ دیکھیے, آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں تک پاکستان کی فورن پالیسی کا تعلق ہے اور خاص طور پہ جو ریجنل پالیسی کا معاملہ ہے, اس کے متعلق بہت سی نیگوسیشنز ہو چکی ہیں. انٹرنلی جو تمام سٹیک ہولڈرز تھے, جس میں ملٹری شامل ہے, جس میں سول میڈیا شامل ہے, جس میں پولیٹیشنز شامل ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو فورن پالیسی لابی ہے وہ شامل ہے, انہوں نے پچھلے کئی سالوں سے اس کے متعلق نیگوسیشنز کی اور گیو اینڈ ٹیک ہوا ہے. اس کے بعد اب جو پچھلے 3 سال سے جو پالیسی چل رہی تھی وہ ایک کنسنسس پالیسی تھی. اس میں عمران خان اور اس کے سپورٹرز کا بھی داخلہ تھا. تو ایسی کنڈیشن میں یہ سوچنا کہ اب وہاں پر گورنمنٹ بدل گئی ہے اور عمران خان اور پی ٹی آئی پاور میں آنے والی ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ فورن پالیسی جو بہت ہی کمپلیکیٹڈ قسم کی پالیسی تھی, جس کو بہت مشکل سے بنایا گیا تھا, اس میں چینجز آنا شروع ہو جائیں گے. خاص طور پہ یہ محسوس کرنا کہ پاکستان جو ہے اور خاص طور پہ عمران خان کا جو گروپ ہے وہ طالبان کے ساتھ زیادہ مل جائے گا, اور اس وجہ سے جہاں تک افغانستان کے ساتھ تعلق ہے وہ کمپلیکیٹ ہو سکتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یاد رہے کہ پچھلے 2-3 سال میں گراؤنڈ ریالٹیز میں بہت فنڈامنٹل قسم کا فرق آیا ہے. پہلے تو امریکیوں نے کہا تھا کہ وہ اپنی فورسز کو بڑھا دیں گے اور وہ ایکٹیولی کام کریں گے اور جب تک وہاں پہ رہیں گے جب تک وہاں پر پیس نہیں آ جاتا. لیکن اب وہ خود ہی طالبان کے ساتھ نیگوسیشنز کر رہے ہیں, تو ایسی کنڈیشن میں اور خاص طور پہ جہاں پر افغانستان میں طالبان اور کسی حد تک فورن جو ان کی سرکاری گورنمنٹ جو ہے ان کے درمیان بھی بات چیت ہوتی رہی ہے, تو یہ مجھے کوئی محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی فنڈامنٹل قسم کی چینج آئے گی فورن پالیسی میں. تو یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے کمپلیکیشن پیدا ہو جائے گی, یہ دیکھنا ہوگا, مجھے تو نظر نہیں آتا.
ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی گیا, چند سیکنڈ کی ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کچھ اکنامک ڈیولپمنٹ سے اس کے اوپر آپ کا کوئی انالیسس زیادہ ہے.
بہتر.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com, اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام میں جہاں رنگ میں ہوں, اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام. پروگرام کے اگلے سیگمنٹ پہ ہم جاتے ہیں اور اس میں ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ یہاں پہ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی کانگریس نے جو نیشنل ڈیفنس آتھورائزیشن ایکٹ 2019 اس کی جو منظوری دی ہے, اس کے تحت پاکستان کے لیے جو $750 million کی سالانہ امداد تھی وہ کم ہو کے $150 million تک رہ گئی ہے. یہ بہت بڑی تبدیلی ہے اور بڑی تاریخی اعتبار سے یہ سطح تک یہ کم کی گئی ہے پاکستان کے لیے یہ امداد, اور یہ اس سال کے جو ڈیفنس لیجسلیچر ہے یہ اس کا حصہ ہے. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, آپ ذرا بتائیے گا کہ اس کی کیا وجوہات ہیں, امریکہ کے اپنے فائنانشیل کنسٹرینٹس ہیں یا پھر یہ کہ جو اس کی تقاضے ہیں اس خطے کے اندر, اور اٹ واز سارٹ آف ری ایمبرسمنٹ جو پاکستانی فوج کو وہ ملتی رہی ہے, سو اب وہ اس کی ضرورت نہیں سمجھی گئی ہے, کیا ریزنز ہیں اس کے پیچھے؟
اور امریکہ کے درمیان تعلقات کافی بدل چکے ہیں. پہلے اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہوتی تھی, اب وہ برائے نام رہ گئی ہے, اور میرا خیال ہے اتنا بھی اس کو اہمیت نہیں دینی چاہیے, اب وہ پیورلی ٹرانزیکشنل ہے. چونکہ امریکہ اپنی انوالومنٹ افغانستان میں کم کر رہا ہے, تو اس کو اب پاکستان کی ریسورسز کی کم ضرورت ہے, ایک تو یہ بات ہے, اور دوسری پولیٹیکل بات آ جاتی ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کو اور مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کو زیادہ سے زیادہ سکویز کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ان کے انٹرسٹ کو اور ان کے آبجیکٹیوز کو سامنے رکھ کے اپنی پالیسی میں تبدیلی کرے. پاکستان نے ایسا نہیں کیا, تو اب وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ فارن ایڈ, خاص طور پہ ملٹری ایڈ کو ختم کرنے سے یا کم کرنے سے شاید اس کا کوئی خاطر خواہ اثر ہو. کیا ہوگا یہ کہنا بہت مشکل ہے. یہ تو درست ہے کہ یہ بہت میجر قسم کی ریڈکشن ہوئی ہے, لیکن یاد رہے پاکستان اس کے لیے تیار تھا, اور جو پچھلی ابھی کچھ ہفتے پہلے جو یہاں پر پاکستانی ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا, اس کی کنڈیشن بھی یہی تھی کہ وہ اس قسم کے کمپرومائز کے لیے تیار نہیں تھے. تو اسی وجہ سے اس جو ایلوکیشن ہے اس کو اتنے حد تک کم کر دیا گیا ہے.
ایک تو یہ جانب ڈیولپمنٹ ہوگی. اب ذرا کوئکلی, پاکستان میں جب سے حکومت انتخابات ہوئے ہیں اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بظاہر بنتی نظر آتی ہے وفاق کے اندر بھی اور دو صوبوں میں, بلکہ تیسرے صوبے میں بھی اتحاد کے ساتھ, پاکستانی روپیہ جو پچھلے دنوں میں کافی ڈی ویلیو ہوا تھا اور اس کی قیمت بہت نیچے گر گئی تھی, اس میں بہتری آئی ہے, کافی 6-7 روپے کی بہتری آئی ہے اس کی قدر میں. یہ عارضی ہے یا اس کے پیچھے باقاعدہ کوئی حکمت عملی شامل ہے؟ یہ مزید روپیہ مضبوط ہو سکتا ہے یا اس کا تعلق, اس کے جو پائیداری کا تعلق آئندہ حکومت کی پالیسیوں سے ہوگا؟
دیکھیے, جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں اکنامک کنڈیشنز جو ہیں انڈر لائن کنڈیشنز سے کہہ لیں وہ نہیں بدلی, تو اس لیے یہ جو آپ کو اس کا اپریسیشن نظر آ رہی ہے یہ تھوڑی سی ٹیمپرری ہے, نمبر ایک تو بات یہ ہے. نمبر دو یہ بات ہے کہ جب یہ پاکستانی اسٹیٹ بینک نے یہ ایکسچینج ریٹ کو کم کیا تھا, جب روپے کی قیمت بہت جلدی کم کر دی تھی, تو ذرا اوور ڈپریشیٹ کر دیا تھا, تو اب وہ نارمل مارکیٹ کی طرف, مارکیٹ فورسز کی بیسس پر ایک لیول پہ آ رہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں چونکہ اب امپورٹس پہ اچھے خاصے کنسٹرینٹس ہو گئے ہیں, ایک ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے, اور دوسرا جو امپورٹ ہمپ تھا وہ ختم ہو رہا ہے, تو ایسی کنڈیشن میں ڈیمانڈ کم ہوتی جا رہی ہے, اتنی کم نہیں لیکن یقیناً کم ہوتی جا رہی ہے, تو اس کی وجہ سے روپے کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے, لیکن اس کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے, کیونکہ اگر اس کو پائیدار طور پہ آپ کو اپریشیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو فسکل پالیسی بہت مضبوط کرنا ہوگی, جس کے اوپر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا.
بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ کا بہت شکریہ. محمد سہیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ممتاز دیجے کار اور ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے ساتھ وابستہ ہیں. سہیل صاحب آپ کے ہم ممنون ہیں, اگر میرے پاس آپ کا جو یہ انٹروڈکشن ابھی یہ تازہ ترین ہے اور ابھی یہ اپنی جگہ پہ ہے, تو آپ سر ہمیں یہ بتائیے گا, یہ جو روپے کی قدر میں اونچ نیچ ہو رہی ہے عارضی ہے, اور دوسرا یہ کہ اس کو پائیدار کیسے بنایا جا سکتا ہے؟
بظاہر تو عارضی ہی لگ رہا ہے, کیونکہ جو پاکستان کی معیشت کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے یا جو فنڈامنٹل ایشو ہے جو وہ ہے کہ امپورٹس بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں, جس کی وجہ سے جو جاری خسارہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وہ انسسٹینیبل لیول پہ پہنچ چکا ہے, 18 بلین ڈالر ہو چکا ہے پچھلے سال. البتہ یہ ضرور ہے کہ الیکشن کے بعد ایک فیل گڈ فیکٹر تھا, توقعات سے بہتر ایک حکومت پی ٹی آئی کی فارم ہونے جا رہی تھی, جس کی وجہ سے بھی اور کچھ ٹیکنیکل چینجز ایکسچینج کمپنیز ہیں پاکستان میں جو اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی خرید و فروخت کرتی ہیں, ان کی انٹر سٹی ایک سٹی سے دوسری سٹی پہ کچھ پابندیاں لگا گئی تھیں, جس کی وجہ سے مجھے بظاہر لگ رہا ہے کہ ایک ٹیمپرری فیز ہے جس میں روپے کی قدر بڑھی ہے. اور اگر آپ معیشت کا ایک بیرومیٹر ہوتا ہے جس کو سینٹرل بینک پاکستان اسٹیٹ بینک فالو کرتا ہے, اس کے حساب سے بھی روپے کی قدر جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے لگ ہی رہا ہے کہ یہ ایک فیل گڈ فیکٹر ہے اور آنے والے دنوں میں شاید اسے آپ نئی فنڈامنٹل ویلیو پہ پہنچ جائیں.
تو اس کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اگر بس ایک سمپل جیسے ہمارا کام اکانومی معیشت اور ان باریکیوں اور ان اس کے ساتھ اس کو سائنسی طور پہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اگر باہر سے پیسہ جاتا ہے جیسے امپورٹس ایکسپورٹس میں بیلنسز کی صورت میں, یا ایون جو اوورسیز پاکستانیز اگر پیسہ بھجواتے ہیں اور اس سے اگر زیادہ روپیہ خریدا جاتا ہے, تو اس سے بھی قیمت سٹیبل ہو سکتی ہے؟
بالکل ہو سکتی ہے. دیکھیں ایک عام آدمی کے لیے تو ایک مضبوط روپیہ یا ایک سٹیبل روپیہ نہایت ہی ضروری ہے, مگر اس کے لیے جو بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ بیلنس ہونا ضروری ہے. پاکستان کا جس طرح میں نے کہا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 5% جی ڈی پی ہے, جو 2-3 سال پہلے 2% سے بھی کم تھا. تو جب تک وہ فنڈامنٹل مسئلہ حل نہیں ہوگا, روپے کی قدر میں استحکام نہیں آئے گا, اور جب تک روپے کی قدر میں استحکام نہیں آئے گا جو ملک کو ترقی کی رفتار ہے وہ ملک کی وہ ترقی نہیں ہوگی, جس کی وجہ سے روزگار کے مواقع پیدا نہیں ہوں گے.
بہت شکریہ آپ کا محمد سہیل صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور آپ نے ہمیں آسان لفظوں میں یہ سمجھایا کہ یہ جو روپے کی قیمت میں عارضی بہتری آئی ہے یہ عارضی ہے, اور اس کو سائنسی بنیادوں پر پائیدار بنانے کے لیے اور طرح کے اقدامات اس کا تقاضا ہے. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام ہے جہاں رنگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہے ہمارے ساتھ اسور امام, اور پروگرام کا ہمارا جو آخری سیگمنٹ ہے اس میں ڈیولپمنٹ ہے, اس میں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر, اور وہاں پہ جو بھارت کا اپنا آرٹیکل ہے, اپنا ایک کانسٹیٹیوشن کا ایک حصہ ہے 35A, یہ 1954 میں صدارتی حکم نامے کے ساتھ جاری کیا گیا تھا, جس میں جموں اور کشمیر کی جو آبادی ہے یا اس کی جو لیجسلیچر ہے مقنن آئے اس کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ یہاں پہ اپنے جو شہری ہیں ان کے لیے املاک کی خرید و فروخت ان کے لیے اور ان کے حقوق کے تحفظ کی وہ وضاحت کر سکتا ہے, تاکہ جو شہریت ہے اس کا بھی وہ تعین کر سکتا ہے. اس کے بعد جتنی آبادکاری وہاں پہ ہوئی ہے ان کو پرنسپلی یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ وہاں پہ ان کا ووٹ ڈیولپ ہو, وہاں سے ان کے شناختی کارڈ جاری ہوں, یا پھر وہاں پہ وہ نوکریاں حاصل کر سکیں, یا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ووٹ ڈالنے کی اہلیت رکھ سکیں یا جائیدادیں جو ہے وہ بنا سکیں. اب اس عرصے میں پچھلے کچھ عرصے میں کشمیری کمیونٹی کو یہ شکایت تھی, سو اسی آرٹیکل کے تحت جو جو ہے وہاں پہ پیٹیشن فائل کی گئی ہے سپریم کورٹ میں، 6 اگست کو اس کی وہاں پہ ہیئرنگ ہے، سنوائی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ کشمیر میں لوگ اس سے کیا توقعات رکھتے ہیں اور ان کے یہ کنسرنز آرٹیکل 35A کے پس منظر میں کیوں پیدا ہو رہے ہیں، ذرا اس کا پس منظر جانتے ہیں. ہمارے ساتھ پروفیسر نور احمد بابا ہیں، ممتاز تجزیہ کار ہیں، کشمیر یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے. نور احمد بابا صاحب بہت شکریہ آپ کا، ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا یہ 35 انڈین آرٹیکل 35A کیا ہے، کشمیریوں کے کیا تحفظات ہیں اور اس ہیئرنگ سے کیا توقعات ہیں؟
دراصل اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اس کا پس منظر دیکھنا پڑے گا. یہ بیسیکلی ایک لا بنا تھا جموں اینڈ کشمیر میں اس وقت کے مہاراجا 1927 میں، جس کے تحت اسٹیٹ سبجیکٹ پروویژن رکھا گیا تھا، جس کی وجہ سے کشمیریوں کو کچھ تحفظات دیے گئے تھے لینڈ پرچیز کے اور اس کے علاوہ سروسز میں، ایجوکیشن میں. تو پھر جب 47 میں ایکسیشن کا مسئلہ ہو گیا تو کشمیر میں ایکسیشن کیا، اس کے ایک لمیٹڈ آئٹم پر ایکسیشن ہو گیا تھا، فارن افیئرز، کرنسی اینڈ کمیونیکیشنز. تو اس کی وجہ سے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا جب فارمولیٹ ہو گیا، اس کی کمپلیٹ ایپلیکیشن گین کی بنی ہوئی، صرف وہ آئٹمس اپلائی ہو گئے جموں اینڈ کشمیر کے جو ان تین پروویژن سے ریلیٹڈ تھے، ڈیفینس، فارن افیئرز اور کمیونیکیشن. تو اس کے بعد انڈیا میں تھوڑا پریشر بڑھ گئے کہ نہیں، ایکسیشن زیادہ بڑھنا چاہیے، مطلب کئی چیزیں، سٹیزن شپ کا ایکسٹینشن ہونا چاہیے، پریزیڈنٹ کی جورسڈکشن کا ایکسٹینشن ہونا چاہیے. اسٹیٹ گورنمنٹ جو اس وقت تھی، جو آٹونامی چیف تھے کپلا کے سائے میں، تو نیشنل کانفرنس کی حکومت تھی، تو انہوں نے اس کو ریزسٹ کیا. لیکن اس کے باوجود ایک کمپرومائز ہو گیا 1952 میں. کمپرومائز یہ ہو گیا کہ اسٹیٹ کو تحفظات ملیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈین کانسٹیٹیوشن کے جو اہم آئٹمز ہیں، جو ضروری ہے، ان کو بھی ایکسٹینڈ ہو رہا ہے. یعنی پریزیڈنٹ نے دیا کہ وہ جورسڈکشن بن جائے اس کی، اور فلیگ آف جیل کا فلیگ بھی رہے، لیکن گورنمنٹ آف انڈیا کی جو انڈیا کا فلیگ ہے اس کی بھی ایک پوزیشن رہے، یا سپیریئر پوزیشن. اسی طرح جب سٹیزن شپ کا ایکٹ، انڈین سٹیزن شپ ایکسٹینڈ ہو جائے گی، لیکن اس کے ساتھ جو یہاں تحفظات ہے، اسٹیٹ سبجیکٹ کا پروویژن ہے، اس کو انٹیکٹ رکھا جائے. ان وے جے این کے باقی اسٹیٹس کے مقابلے میں ریاست جموں اینڈ کشمیر ایک واحد ریاست رہی ہے جس کی ایک ان وے جس امریکہ کی طرح ڈوئل سٹیزن شپ کا مسئلہ ہے، ایک سٹیزن شپ آل انڈیا سٹیزن اور دوسری اسٹیٹ کی ہے.
ٹھیک ہے.
اس میں کچھ تحفظات اسی جو بیسیکلی کنٹینیوٹی وہ یہاں بھی ہے، کانسٹیٹیوشن میں یہاں ہے، لیکن چونکہ کمپرومائز کے بعد ایک لیگل پروویژن ہونا تھا، کانسٹیٹیوشن کو انکارپوریٹ کرنا تھا ایز پر آرٹیکل 370، ایک اگریمنٹ کے بعد وہ پریزیڈینشل آرڈر کے تھرو اس میں یہاں اگریمنٹ ہو گیا. اس میں ایک پروویژن جو ہو گیا، جو انڈین کانسٹیٹیوشن میں ضروری ہو گیا، وہ آرٹیکل 35A، جس کی وجہ سے وہاں سے پیسے کیا گیا وائلر سٹیزن شپ تو اپلائی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ جو ہے کشمیر کی جو اسپیسیفکٹیز ہے کے انڈر جو کشمیر کا جو اسٹیٹ سبجیکٹ پروویژن ہے وہ زندہ رہے گا.
اور ظاہر ہے اس کا بنیادی مقصد یہ کہ اس کے ڈیموگرافیز کو پروٹیکٹ کرنا ہے،
لینڈ، اموبائل پراپرٹی میں، اس طرح کی چیزوں میں اور
جابز میں اور ان چیزوں میں. سر مجھے ایک منٹ ہے میرے پاس، ذرا میں دلی سے بھی ورژن لے لوں. جی دلی سے بھی
خلاف ہاں
دلی سے بھی ورژن لے لیں. سوروردی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آخری ایک منٹ ہمارے پاس رہ گیا بدقسمتی سے. سوروردی صاحب، یہ 6 تاریخ کو ہیئرنگ ہو رہی ہے، کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اس عام یہ مسئلہ ہے کشمیریوں کی توقعات اور اس کا پس منظر تو ہم نے جانا ہے، سو کیا ایکسپیکٹ کیا جائے؟
کوئی فیصلہ نہیں سنایا جا سکتا، کیونکہ دو وجہ تھے. چونکہ یہ صدر اعظم نے جو قانون پاس کیا تھا وہ ہندوستانی آئین کا حصہ ہے، اور عدالت کا کام ہے آئین کی حفاظت کرنا، آئین کے خلاف نہیں جانا. زیادہ زیادہ وہ کہہ سکتے ہیں حکومت سے کہ آپ کوئی یہ بینچ بنائیے، کوئی اور کمیٹی بنائیے، لیکن کشمیر کا چونکہ آئین کے مطابق 370، آرٹیکل 370 کے تحت ایک اسپیشل اسٹیٹس ہے، وہاں کے قانون سے آپ کھلواڑ نہیں کر سکتے. تو جو یہ ہیئرنگ ہو رہی ہے، جس گروپ نے، این جی او نے اس کے خلاف 35A کے خلاف جو پیٹیشن فائل کی، اس کو ہم دو نظر سے دیکھیں گے. ایک تو سیاسی، کیونکہ جو موجودہ حکومت ہے، پارٹی ہے، اس نے پہلے ہی سے ارادہ کر رکھا تھا کہ ہاں بھائی 370 آرٹیکل 370 کے خلاف وہ ہٹایا جائے گا.
سو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو وہ چیلنج کر سکیں گے اس پیٹیشن کے اندر؟ بہت شکریہ نیلوفر سہروردی صاحب آپ کا بھی اور پروفیسر نور احمد بابا آپ کے بھی ہم ممنون ہیں. سامعین آج کا پروگرام ہم یہاں پہ ختم کریں گے. پروڈیوسر جسور امام, انجینئر سلمان داروالی, اسد حسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
اسٹوڈیو کی موسیقی سے کون واقف نہیں, یہ پاکستان کی میوزک انڈسٹری کی بحالی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے. کوک اسٹوڈیو پرانے لوک اور مقبول گیتوں کو نئے انداز میں پیش کر رہا ہے. سامعین, کوک اسٹوڈیو کا آغاز 2008 میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی وساطت سے کیا گیا جس میں ملک بھر کے مشہور اور نامور گلوکاروں نے اپنے آوازوں کا جادو جگایا. تاہم حال ہی میں کوک اسٹوڈیو ایکسپلورر پاکستان کے نام سے سیزن 11 کا آغاز کیا گیا جس کا مقصد ملک کے دور دراز علاقوں میں موجود گمنام فنکاروں کو متعارف کرانا ہے.
کوک اسٹوڈیو انوائٹس یو آن اے جرنی ٹو ڈائیو ڈیپر اینڈ ایکسپلور آور کلچرل ڈی این اے. In this brand new module of Coke Studio, we discover music stories across Pakistan.
Coke Studio Explorer کے پروڈیوسر علی حمزہ اور زہیب قاضی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ Coke Studio Explorer 10 برسوں کے بعد ایک نئے انداز میں پیش کیا جا رہا ہے. علی حمزہ کا کہنا ہے کہ ہم نے پاکستان کی گمنام آوازوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے.
اس میں ہم نے پاکستان کے خاص طور پہ ہڈن ٹریجرز جیسے آپ کہتی ہیں ان کو جا کے ایکسپلور کیا. ہم سندھ میں گئے, ہندون سندھ میں گئے اور وہاں پہ ہندو بہن اور بھائی وشنو اور شمو بھائی کے نام سے ان کے ساتھ ہم نے ریکارڈ کیا. پھر ہم گئے بلوچستان. بلوچستان میں ایک خاص گانے کا طریقہ ہے, اس کہتے ہیں نرسر گائکی کا انداز ہوتا ہے جس میں ایک بین اور ایک بھاری آواز مل کے پرفارم کرتے ہیں. تو وہ اس خاص آرٹ کو جا کے ہم لوگوں نے بلوچستان میں جا کے ایکسپلور کیا. پھر ہم چترال گئے, تلاش گئے. تلاش میں جا کے ہم نے دو ینگ تلاشی گرل جو جن میں سے اپنا نام آریانہ گل رکھ کے فارسی گل سے آریانہ اعظم رکھ لیا ہے کیونکہ وہ ایک راک اسٹار پاپ اسٹار بننا چاہتی ہیں, ان کی ڈریم ہے. ہم نے ان کو ڈسکور کیا اور انہوں نے ہم لوگ انہوں نے تو ہمارے شو کو چار چاند لگا دیے. اور پھر اس کے بعد ہم کشمیر بھی گئے, وہاں پہ ہمیں الطاف میر اور قصہ میر کا ایک بینڈ ملا جو خاص کشمیری زبان میں گاتے ہیں اور کشمیری زبان ایک ایسی زبان ہے جو ہم لوگوں نے پاکستان میں سالوں سے رہتے ہوئے بھی کئیوں نے اس کو نہ جانا نہ اس کو ایکسپلور کیا. تو ڈیفینیٹلی ہم لوگوں کے لیے بہت ایک بیوٹیفل مومنٹ آف ڈسکوری تھا. اور تو اس طرح کر کے ہم لوگوں نے وہی اسکورنگ ماڈل کے لیے آرٹ کو درج کیا. اور اب ہم نے ریسنٹلی ایک کوک اسٹوڈیو کا آرٹسٹ ریویل کیا ہے, گانا ہے ہم دیکھیں گے.
جبکہ زہیب قاضی کا کہنا ہے کہ ہمارا تجربہ بہت اچھا رہا اور ہمیں بہت زیادہ اچھی آوازیں ملی ہیں.
بہت زبردست. ان کے پاس میرے خیال سے ہم شہری لوگوں سے زیادہ بہتر کہانیاں ہوتی ہیں. وہ اپنے آپ سے زیادہ کنیکٹڈ ہیں. ان کے پاس آئی تھنک وزڈم زیادہ ہوتی ہے اور آف کورس ان سے بہت زیادہ کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے. سادگی کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے. مختلف کلچرز کے بارے میں تھوڑی اپنائیت فیل ہوئی. ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ ہم اپنے گھر سے بہت دور ہیں, حالانکہ ہم بہت ہی میلوں دور تھے, لیکن کافی اس کے اندر محسوس یہی ہو رہا تھا کہ ہم کہیں قریب نہیں گئے ہوئے.
جو لوح ازل میں لکھا ہے